سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اصلی حکمت عملی کس بات کے اوپر ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میں بجائے یہ کہ بہت زیادہ تفصیلات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، دو بنیادی نکات کے اوپر اصرار کروں گا. آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام معاشرے کے اندر کام کرتے ہوئے ایک فرقے کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ایک فرقے کے لیڈر کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کا ہدف یہ ہے کہ اس فرقے کے اس گروہ کے ماننے والے معاشرے کے اندر طاقت حاصل کریں، جب وہ طاقت حاصل کریں گے تو پھر خود بخود لوگ اس حق کو تسلیم کریں گے، آیا ہدف یہ ہے؟ اگر اس طریقے سے ہے تو کارروائی اس کے مطابق انجام پائے گی. اچھا دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک فرقے کے لوگ ہوں گے کہ جو کمال حاصل کریں گے، ایک فرقے کے لوگ ہوں گے کہ جو طاقت حاصل کریں گے، مقصد یہ ہے کہ پوری انسانیت کو انسان ہونے کے ناطے کمال تک پہنچانا ہے، پوری انسانیت کو. ہم لوگ بدقسمتی سے ایسے ماحول کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہماری فرقہ وارانہ شناخت بہت تیزی کے ساتھ قائم ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو پاکستان میں ہم نے وقت گزارا ہے آخری 25-30 سال، وہ شاید ہمارے سامنے رکھا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ہماری یہ شناخت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے، ہم اس کے اندر غرق ہوتے چلے جائیں. ورنہ ہمیں نہیں لگتا کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین صرف اس شناخت کے اوپر کام کر رہے تھے، ان کا ہدف یہ نظر آتا ہے کہ لوگ ہمیں جس عنوان سے بھی مانتے ہوں ان کو ہدایت نصیب ہو، وہ اپنے کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور انسان کا کمال تک پہنچنا ہی اصلی ہدف ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حاکمیت بنے، حکومت ان کا حق ہے، اس کے پیچھے بھی اصل یہی ہے، جب حکومت بنے گی تو لوگوں کے لیے اپنے کمالات کو حاصل کرنا آسان ہوگا. تمام تر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد کے پیچھے ہدف یہی ہے، لوگ کمالات کو حاصل کر. اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا تھا، اور اس طریقہ کار کو مولا پانچویں امام نے کیسے اپنی زندگی میں انجام دیا، اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کبھی اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی ظالم کے سامنے مقابلہ کیا جائے، ورنہ وہ ظالم ایسی فضا بنائے گا کوئی راستے کو حاصل نہیں کر سکے گا، کوئی حق کو سمجھ نہیں سکے گا، جیسے سعید الشہدا کے زمانے میں تھا. یزید ابن معاویہ حکومت پہ آ گیا تھا، یزید ابن معاویہ کی حکومت پہ آنے کے بعد امکان قوی اس بات کا تھا کہ یہ اسلام کو نعوذ باللہ تعالی ختم کرنے کے لیے کچھ اعلان کرے گا، اسلام کو نعوذ باللہ باطل ثابت کرنے کے لیے کچھ کوششیں کرے گا. اس موقع پر کسی لمبی مدت کی حکمت عملی کا کوئی امکان نہیں تھا. اس موقع پر پہلا تقاضا یہ تھا یزید کا راستہ روکا جائے، یزید کا راستہ روکا جائے، اسلام کا دفاع کیا جائے. سعید الشہدا نے اسی کام کو انجام دیا، اور اس راستے کے اندر سعید الشہدا نے قربانی کروائی. اب ایک سوال ہمارے پاس آتا ہے، تمام ائمہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور ظاہر ہے کہ مولا پانچویں سرکار کے حوالے سے بھی یہی سوال ہے. تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ دشمن اس حکمت عملی پہ کام نہیں کر رہا، دشمن کبھی کچھ اور بھی کر رہا ہے. سب کے سامنے ایک ہی کام کرنا انصاف نہیں ہے. ہاں جس کا راستہ یہ تھا کہ اسی وقت کاری ضرب لگائے اور اسلام کو وہیں ختم کر دے، اس موقع پر لمبی مدت کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا. سعید الشہدا میدان میں تشریف فرما ہوئے، یزید کا مقابلہ کیا اور اس کی داستان کو وہیں پہ ختم کر دیا. لیکن اس کے بعد ایک اصلی مارکہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اصلی مارکہ یہ ہے کہ آپ جس مکتب جس فکر کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، آیا وہ فکر لوگوں کے درمیان موجود ہے؟ آیا لوگ اس فکر کو سمجھ پائے ہیں؟ فوری طور پہ خطرہ نہیں ہے، لمبی مدت کا خطرہ ہے. لمبی مدت کا خطرہ کیا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اور ان کے سامنے جعلی مصنوعی دین دینے والے لوگ مسلسل دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، اب حکمت عملی کیا ہے؟ اس ماحول کے اندر مولا پانچویں امام تشریف فرمائے. جو امام کا دور ہے مختلف تاریخوں کے فرق کے ساتھ 95 ہجرہ سے لے کر 114 ہجرہ تک کا دور ہے، 95 ہجرہ سے لے کر 114 ہجرہ کا. یہ جو دور ہے یہ ظاہر کے بنی امیہ کا دور ہے، سخت ترین مظالم کا دور قدرے گزر چکا ہے. اگر تاریخی اعتبار سے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کے 250 سال میں سخت ترین مظالم کا دور کوئی حساب کرے تو وہ مولا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا. یہ جو دور تھا یہ ختم ہو چکا تھا. اس دور کے بعد اب نسبتاً سکون تھا. نسبتاً سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں امن و امان تھا، نہیں تھے. بنی امیہ کے لوگ پست ترین لوگ حکومت کر رہے تھے، ہشام جیسے لوگوں نے اس زمانے میں حکومت کی. یہ پست لوگ تھے، ان کی سیاست کے اندر مکاری حد سے زیادہ تھی، لیکن اب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ یزید کی طرح آ کر دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر. اب منافقت کا ہی صحیح لیکن روپ دھارنے پر مجبور تھے کہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ دکھائیں. آپ کے شاید ذہن میں ہو ایسا دور بھی اسلام پر گزر چکا تھا اور اس کے جیسے لوگ موجود تھے جو قرآن کریم کو نیزوں کا نشانہ بنا کر پھاڑتے تھے اور اعلان کرتا تھا کہ اے قرآن، اگر خدا پوچھے کہ کس نے تیرے ساتھ یہ کیا تو کہنا میں نے کیا. اس حد تک باغیوں کا دور تھا. لیکن اب امام پنجم کا دور ہے، مجموعی طور پہ ایسا دور ہے جس میں دشمن اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اسلام کے ساتھ اپنی بغاوت کا یزید کی طرح اعلان کرے. البتہ مجھے یقین ہے کہ اس دور میں بھی اس جیسے پست لوگ ہوں گے، لیکن وہ اعلان کرنے میں قاصر ہیں، یزید کی طرح سامنے نہیں آ سکتے. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ مصنوعی دین بہت زیادہ ہے. ہر جگہ کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں جو درحقیقت دین نہیں. مولا پانچویں امام نے اس زمانے کے اندر اپنے کام کا آغاز کیا. جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو دین سمجھ میں آئے اگر لوگ لمبی مدت پہ کام کرنا چاہتے ہیں. احسان محترم، تھوڑا سا یہاں پہ رک کر مجھے لگتا ہے کہ کم و بیش، میں اپنے طور پہ اگر سمجھ پا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کم و بیش ہم لوگوں کی کیفیت بھی ایسی ایک کیفیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جذبے کی کمی ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر دین سے عقیدت اور دین سے محبت کی کمی ہو. شاید کچھ ملکوں کے اندر یہ مشکل ہوگی. مثال کے طور پر اگر آپ ترکی چلے جائیں یا مثال کے طور پر مغربی ممالک میں چلے جائیں تو یہ مشکل یقیناً سامنے آئے گی کہ لوگوں کے اندر دین سے ایسا لگاؤ نہیں ہے، ان کی اگلی نسلوں کو دین سے کوئی ایسا زیادہ لگاؤ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے. ہمارے ساتھ جو مشکل ہے، دین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، لگاؤ تو ہے، لیکن دین کا شعور ہمارے اندر، یہ مشکل میں ہوگی. چلا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، پاکستانی عوام دنیا بھر میں مشہور ہے دین سے وابستگی کے عنوان سے، اور دنیا بھر میں مشہور ہے دین کے نام پر، نعوذ باللہ تعالی، غلط لفظ شاید ہو رہا ہو لیکن مجبوری ہے، دین کے نام پر بیوقوف بنائے جانے کے نام. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر ایک قوم ایسی ہو جس کو دین کے نام پر ہر طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ پاکستانی قوم کہلائے گی. کہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی محاذ پہ چلے جائیں جو دین کے نام پہ بنا ہوگا اس میں آپ کو پاکستانی ضرور نظر آئیں گے. اب ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے، اس ماحول میں رہنے والا ہونے کے ناطے، بہت ضروری یہ دیکھنا پڑے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس مشکل کا حل کیا نکالا، اس مشکل کو حل کیسے کیا. اور میں سمجھتا ہوں حالات ہمارے ویسے ہی ہیں. اگر آپ مولا پانچویں امام اور مولا چھٹے امام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو لوگوں کے اندر دین کا جذبہ بہت ہے، دین کے ساتھ وفاداری بھی ہے، لیکن شعور کی کمی. اس شعور کی کمی میں کبھی بنی امیہ کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی بنی عباس کے پیچھے جاتے ہیں. اور جو اہل بیت چاہتے تھے وہ یہ کہ لوگوں میں دین اتنا مضبوط ہو جائے کہ اپنے معیار خود تلاش کر سکیں. ایک دو نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس حوالے سے. ایک دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے نام پر لوگوں کو یہ بتا پاتے ہیں کہ انہوں نے عبادات کو کیسے انجام دینا ہے، یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ جیسا کہ اس زمانے کے اندر بھی ہوا، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام فقہی حکم دیتے تھے اس کے مقابلے میں کوئی اور مصنوعی فقہی حکم آ جایا کرتا تھا. یہ جو دشمن تھے یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ بس اہل بیت نے فرمایا مغرب اس وقت ہے، انہوں نے ایک حکم دیا کہ نہیں مغرب اس سے 10 منٹ پہلے ہوگی. انہوں نے فرمایا فجر اس وقت ہے، انہوں نے ایک حکم دیا جس کے نتیجے میں 10 منٹ بعد میں ہوگی. انہوں نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھو، انہوں نے ایک اور حکم دیا نہیں نماز تھوڑا سا اس طرح سے پڑھو. میں سوچتا ہوں دو وجہ ممکن ہے، ایک تو جہالت اور نادانی کہ ان کو دین پتہ نہیں تھا، اپنے دماغ سے تفسیر کرتے تھے اور غلط تفسیر کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ مجھے ایک سازش بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کی فکر کے مقابلے میں لوگوں کے پاس ایک ایسا راستہ ہو، یا اہل بیت چپ رہیں تو دین بدل جائے، بولیں تو لوگ ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کی حکمت عملی دشمنوں کی یہ تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں فقہ کے میدان میں ایسے فتوے دے دیے جائیں کہ اگر اہل بیت انہیں قبول کر لیں تو دین تبدیل ہوگا, اور اگر قبول نہ کریں مقابلے پر آئیں تو لوگوں کے درمیان فقہ کی جنگ شروع ہو جائے گی, اور چونکہ اکثریت دوسری طرف والے تھے تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین نعوذ باللہ تعالی گوشہ نشین ہو جائے گی. اس کو میں علیحدہ سے دیکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس فرقہ واریت سے لڑنے کے لیے ہمیں حکمت عملی کیا دی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی بہت ساری کوتاہیاں کی. مثلاً ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے اور سب بیان بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اہل بیت نے ہم سے کہا کہ تم دوسروں کے درمیان گھلو ملو, ان کی مریضی میں ان کی عیادت کے لیے جاؤ, ان کے جنازوں میں شرکت کرو. نہیں چاہتے تھے ہم لوگ معاشرے کے کونے میں بیٹھے. اب ہم لوگ اپنے حالات کی وجہ سے, اپنی مشکلات کی وجہ سے شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس حکمت عملی کو نہیں سمجھ سکتے, اور ہمیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اسی گوشہ نشینی میں جانا پڑ گیا جس گوشہ نشینی سے اہل بیت اطہار علیہ السلام بچانا چاہتے تھے. تو مجھے لگا کہ ایک طرف سے وہ چاہتے تھے کہ ہم گوشہ نشینی میں نہ جائیں, دوسری طرف سے چاہتے تھے لوگوں کا شعور اتنا بلند ہو کہ وہ ان مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و پا نہ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا. بس دشمن کی حکمت عملی تھی کہ ان کے فقہی مسائل کے مقابلے میں, یوں لگتا ہے کہ مولا پانچویں امام کے زمانے میں دشمن کی حکمت عملی اس پہ تھی اہل بیت کو کسی طریقے سے گوشہ نشین کر. اہل بیت نے اس کے مقابلے میں اپنے ماننے والوں سے طلب کیا کہ گوشہ نشینی میں نہ جائیں, ایک طرف سے, البتہ حق کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے فقہی طور پر غلط کو قبول نہیں کیا. اسٹریٹجی یہ تھی کہ غلط کو قبول نہیں کیا جائے گا لیکن اپنے دوستوں کو گوشہ نشینی سے بچایا جائے گا. دوسری طرف سے جو بہت بڑا کام کیا وہ یہ کہ دین کے فہم کو, دین کے شعور کو لوگوں کے اندر اس طرح سے ڈالا جائے کہ وہ سمجھ سکیں اصل کیا ہے اور مصنوعی کیا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ اس کے لیے معاملہ تھا عقائد کا, اس کے لیے معاملہ تھا اخلاقیات کا. مجھے جو لگتا ہے کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کا جو تربیتی نظام تھا وہ سارا اس کے اوپر تھا. چاہتے تھے لوگوں کے اندر اخلاقیات اتنے اعلیٰ پائے کے ہوں کہ دشمن اس اخلاقیات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اب اور میں جانتے ہیں عبادت کو مصنوعی طور پر انجام دینا ممکن ہے, اخلاق کو مصنوعی طور پر انجام دینا تقریباً ناممکن. مثلا کوئی آدمی یہ کر سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے اچھی اچھی نمازیں پڑھے, لیکن میں پوچھوں گا کیا کوئی یہ کر سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے ہمیشہ سچ بولے؟ نہیں کر پائے گا. اور اگر ہمیشہ سچ بولے گا تو آدمی سچا ہے, پھر اس سے ہمیں کیا جھگڑا ہے؟ اس سے ہمیں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اخلاقیات میں نقل ممکن نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس اخلاقیات کو ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کی, اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک پورا عقائد کا نظام تھا. تو جب آپ مولا پانچویں امام کی حیات طیبہ میں جاتے ہیں تو آپ مسلسل اس بات کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام لوگوں کی تربیت کے عمل کے اوپر کس طریقے سے تاکید کر رہے ہیں. کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں کوئی اہل بیت کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف اپنے راستے کو طے کروں, کہاں سے شروع کروں؟ آپ کے ذہن میں ہوں کہ ایک بہت مشہور روایت جس کو ہم بہت زیادہ بیان بھی کرتے ہیں, عنوان بصری کی روایت, کہ جو مولا پانچویں امام کے فرزند ارجمند مولا چھٹے امام سے منسوب ہے کہ امام نے کس طریقے سے نصیحتوں کا ایک حصہ ارشاد فرمایا, 12 نصیحتیں کیں اور کہا کہ ان کے اوپر عمل کرو. اسی طریقے سے مولا پانچویں امام کے پاس بھی ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ہدایت حاصل کروں, رہنمائی فرمائیں کہ میں اس کام کو کس طریقے سے انجام دوں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان کو کمال پہ پہنچاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کے پاس آج کی دنیا میں آئے اور کہے کہ مجھے عرفان سیکھنا ہے, مجھے عارف بننا ہے, تو وہ اس سے کہے گا کہ جاؤ عرفان سیکھو, علم عرفان سیکھنے کے لیے فلسفہ سیکھنا پڑے گا, علم فلسفہ سیکھنے کے لیے منطق سیکھنی پڑے گی, ایک پورا پیکج ہوگا 10-12 سال کا, اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا عرفان کیا ہے. پہلے بات یہ نہیں کرتے, سادہ سادہ چیزوں کے اوپر کام کرتے تھے, اور انہی سادہ تعلیمات کے اندر وہ بندہ بناتے تھے جس کو آج ہم 12 سال کی محنت کے بعد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا وہ سادہ تعلیمات کیا تھی؟ بدقسمتی سے وہ تعلیمات اتنی سادہ ہیں اب ہمارے نزدیک ان کی اہمیت ختم ہو گئی، ہمارے نزدیک اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ مثلاً بندہ خدا آیا اور کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ مثلاً اصلاح کروں، اللہ کے راستے پہ بڑھوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادگی کے ساتھ فرمایا، فرمایا اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تم کبھی ظلم نہیں کرنا۔ چار پانچ نصیحتیں ارشاد فرمائی، ان میں کہا اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تم ظلم نہیں کرنا۔ البتہ اس کے اندر ایک علیحدہ گہرائی ہے جو ہمیں سوچنی پڑے گی۔ فوراً ہم سے کوئی کہے گا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ فلاں منافق فرقہ ہمیں مارے تو ہم بھی کچھ نہ کریں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے ذاتی شخصی ظلم کی۔ ایک میرے خاندان کے اندر ہے، اس نے مجھے کچھ کہہ دیا ہے، اب میں اس کے اوپر ظلم کروں یا نہیں کروں؟ امام فرمان تم ظلم نہیں کرو۔ بہت اس فرمان کے آگے لکھا اگر کوئی تمہیں جھٹلائے تم غمزدہ مت ہونا۔ ایک آدمی مجھے جھٹلائے، مثلا کیا یہ آدمی جھوٹا ہے، میرے دل میں کیا آتا ہے؟ میرے دل میں آتا ہے کہ اب مجھے اس سے بدلہ لینا چاہیے، اس نے مجھ سے کچھ چھین لیا۔ امام فرمان یہ مت کرو۔ اگر آپ بنیاد میں جا کے دیکھیں گے تو بنیاد میں ایک بات نظر آئے گی، خدا پہ یقین رکھیں، خدا ان جگہوں کے اوپر تمہیں سنبھالے گا۔ اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس دین میں سے بہت کچھ ہے، لیکن جب اہل بیت کی ان سادہ باتوں پہ پہنچتے ہیں، ان سادہ باتوں میں ہم لوگ مشکل میں پھنستے ہیں۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ رسول خدا کی وہ جو پہلی بیعت تھی اس میں مصیبت تھی۔ ہمارے پاس دین کا بہت زیادہ حصہ آ گیا ہے، لیکن وہ جو رسول خدا کی پہلی بیعت تھی جو مسلمانوں سے لیتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو آج سے جھوٹ مت بولنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، امانت کے اندر خیانت مت کرنا، ان مسائل میں ہمارے لیے مشکل آ گئی ہے۔ اہل بیت انہی اصولوں پہ لاتے تھے واپس۔ تو مولا سے جب اس نے کہا تو امام نے فرمایا کوئی تم پہ ظلم کرے تم ظلم نہیں کرنا، کوئی تمہاری تکذیب کرے تم غمزدہ مت ہو، کوئی تمہارا حق پامال کرے تم اس کے حق کے اوپر دست درازی مت کرنا، تم اس کے حق کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ بنیادی طور پہ اصول بہت سادہ ہے، خدا پہ اعتماد کرو، خدا پہ اعتماد کرو، جو اسٹینڈرڈ تم نے اپنی شخصیت کے لیے بنائے ان کو اس وجہ سے پامال مت کرو کہ سب یہی کام کرو۔ امام کا زمانہ کیسا زمانہ ہے؟ بنی امیہ کا زمانہ ہے۔ ہر آدمی غلط طریقے کے اوپر چلنے کو تیار ہے۔ یہ جو آپ اور میں یہاں پہ سوسائٹی میں کرپشن دیکھتے ہیں اور اس کرپشن کو دیکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا ہوگا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بنی امیہ کے زمانے کو، بنی عباس کے زمانے کو اچھی طریقے سے مطالعہ کریں، ان سے بہتر نہیں پائیں گے۔ اسی کرپشن کے اندر اس سے بہتر نہیں پائیں گے۔ اس دور میں اہل بیت موجود تھے، اس دور میں اہل بیت موجود تھے اور اپنے ماننے والوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور انہی بنیادی اصولوں کے اوپر کرنا چاہتے تھے۔ تو مثال کے طور پر اگر اس شب کے موقع پر اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ سوچے کہ مجھے مولا پانچویں امام کے اقوال سے کوئی چھوٹی سی نصیحت مل جائے اور میں اس راستے میں چلنے کی کوشش کروں، تو میں کیا کہوں اس کو؟ مثلا مولا پانچویں امام کی مکتب کا ایک شاگرد ہونے کے ناطے میں اس سے کہوں گا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرو۔ نمبر ایک، حتی الامکان اپنی دنیا کے اندر کوشش کرو تم ظلم نہیں کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہ۔ اچھا ممکن ہے مجھ سے کہیں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے ظلم کیا یا نہیں کیا؟ تو میں اسے کہوں گا اپنے دل سے بھی پوچھ سکتے ہو، جس دین کو جانتے ہو اس دین میں رہتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرو کہ ظلم تو نہیں کیا میں، کیا اس سے بہتر کوئی راستہ میں کر سکتا تھا؟ چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اصلاح کرو۔ مجھے معلوم ہے اگر میں کسی سے کہوں نا مثلا اصول کافی پڑھو، کسی نے اصول کافی نہیں پڑھنی، کون جائے گا چار جلدی پانچ جلدی اصول کافی پڑھے گا، چار جلد میں چھبی جی ایک زمانے میں۔ تو ہمارے پاس جو اہل بیت تھا علیہ السلام کا طریقہ کار تھا وہ انہیں بنیادی طریقوں کے اوپر تھا۔ مثلاً کہتے تھے خدا اور متعال کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھاؤ۔ اچھا خدا سے کوئی اپنے رابطے کو کیسے بڑھائے؟ تھوڑا سا وقت نکالو اپنی زندگی میں سے، اپنی تنہائیوں میں خدا اور متعال کے ساتھ گفتگو کرو، اس طرح سے کام کرتے تھے اور انہی رابطوں سے انسانوں کی تشکیل دیتے تھے، وہ انسان پھر اہل بیت کے مکتب کے کام آتے تھے۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنے دماغ میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں آئنسٹائن کام آ جائے گا دین کے، تو میں کہوں گا جب تک انسان نہیں بنے گا کام نہیں آئے گا، نہیں کام آئے گا۔ لے آؤ پی ایچ ڈیز، لے آؤ پوسٹ پی ایچ ڈیز کروا دو، سائنٹسٹ بنا دو، کچھ بنا دو، انسان نہیں ہوا کام نہیں آئے گا۔ دولت مند بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جو ہمارے دوست باپ بعض اوقات کہتے ہیں نا فلاں قوم نے پیسے کے ذریعے سارے کام کر لیے، کرتے رہو، اللہ کا دین کہہ رہا نہیں ہو پائے گا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، زمین و آسمان کی نعمتیں بھی دولت بھی ان کے اوپر خزانے نثار کر دو گے، ان کے دلوں کو جوڑ نہیں پاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے بہت سادہ طریقہ کار ہے، بنیادی ترین طریقہ کار ہے، اور وہ انسانوں کی تربیت کر دیتا ہے، اور وہ جو انسانوں کی تربیت ہے وہ ان بنیادی اخلاقی اصولوں کے اوپر۔ دلوں سے بغض اور کینہ نکال دو، سادگی کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، اس سینس میں کہ جو اندر دل کے اندر ہے اس کو باہر لانے کی طاقت رکھو۔ ہمارے معاشرے اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں، اتنے کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں، ہم ان سادہ اصولوں سے باہر چلے گئے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر میرا اپنے خیال ہے، اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی پوچھے نا کہ اس وقت دین پر عمل کرنے میں سب سے مشکل حکم کون سا ہے جس پر عمل کرنا ہو، تو میرے خیال میں وہ یہ حکم ہوگا کہ جو اندر ہو وہی باہر، اس پر عمل کرنا میرے خیال میں اس وقت سب سے مشکل ہوگا۔ کیونکہ سب کو یہ پتا ہے کہ ہمیں اوپر کئی کئی تہیں چلانی پڑیں گی اگر اس دنیا میں زندگی گزار، اور یہ ہماری خام خیالی ہے، اس سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیچیدگی بڑھائی۔ تو عزیزان محترم، مولا پانچویں امام کے نام پر کوئی ایک صفت اختیار کریں، ایک صفت انتخاب کریں، اس کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت ہم تک پہنچ سکے۔ ہم بہت کچھ جان چکے ہوں گے، لیکن سب سے اہم مسئلہ پریکٹس میں لانے کا۔ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں سوچتا ہوں کاش یہ سیکھ لیں، کسی بھی کام سے آئیں سیکھ لیں، اچھا ہے۔ ہم کچھ ہی دور میں، کچھ ہی وقت میں، مجھے خطرہ یہ ہے، ایسے چیلنجز میں پھنسیں گے جب سادہ دین اگر بنیاد میں اچھا نہیں ہوا چل نہیں پائے گا۔ مغرب مالک میں یہی ہوا، ان کے ساتھ یہی مصیبت آئی گی۔ یہ جو سادہ دین تھا، نعوذ باللہ، سادہ اس معنی میں کہ گہرائی تک نہیں گیا تھا، اوپر اوپر سے دین تھا، یہ جب چیلنج میں پھنستا ہے تو اس کے اوپر کچھ باقی نہیں رہتا، پھر لوگ اس سے دستبردار ہو جاتے۔ لیکن اگر دین گہرائی تک گیا ہوا ہو، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے تھے یہ چیلنج کو سنبھال لے پاتے، چیلنج میں اپنے آپ کو بچانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم کسی ایسے سخت وقت نہ پہنچنے والے ہوں بعد میں، ابھی تو سکون کا زمانہ رہے گا کہ جب ہم کسی امتحان میں جائیں اور ہمارے دین میں مضبوطی نہ ہو۔ دین کی مضبوطی کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان تعلیمات پہ توجہ